بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب، آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامن سورہ آل عمران کی آیت 64 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے حسین مزگری۔ اور سامعین، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا، اور پروگرام بزم دوستاں کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کے دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین، یہ تو نہیں اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب، ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehr.tv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح سے ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق شام 6:30 بجے سن سکتے ہیں، اور رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت کے مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات 9 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ تو سامعین، اب سے کچھ لمحوں بعد ہم صبح کی نشریات میں عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران اور چین کے وزراء خارجہ کی ویڈیو کانفرنس باہمی روابط میں فروغ اور ویانا مذاکرات سمیت مختلف عالمی مسائل میں ہم آہنگی پر تبادلے خیال۔ پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کے لیے ویانا مذاکرات میں خلوص نیت کے ساتھ شرکت کریں گے، یورپی ٹرائیکا کا بیان۔ پاکستان میں مارجن بڑھانے کی یقین دہانی کے بعد پیٹرولیم ڈیلرز نے ہڑتال ختم کر دی۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ایران اور چین کے وزراء خارجہ نے تہران بیجنگ تعلقات، ایٹمی معاہدے کے بارے میں مذاکرات اور ایرانی عوام کے خلاف امریکہ کی غیر قانونی پابندیوں کے بارے میں تبادلے خیال کیا ہے۔ ایران اور چین کے وزراء خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور وانگی کے درمیان ہونے والی آن لائن ملاقات میں تہران بیجنگ اقتصادی تعاون کے معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے لازمی اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی غیر قانونی علیحدگی اور یورپی ملکوں کی وعدہ خلافیوں کا ذکر کیا، اور یہ بات زور دے کے کہی کہ تہران ایک اچھے سمجھوتے کے حصول کے غرض سے پختہ عزم کے ساتھ ویانا مذاکرات میں شامل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ اور یورپی فریق بھی اپنے وعدوں پر عمل درآمد کے لیے ضروری عزم کے ساتھ ویانا آئیں تو سمجھوتے کا حصول ممکن ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگی نے اس موقع پر ایران کے وزیر خارجہ کو دور بیجنگ کی دعوت دی اور دو طرفہ معاہدوں اور تعاون کو آگے بڑھانے پر زور دیا۔ وانگی نے ایران اور چار جمع ایک گروپ کے درمیان مذاکرات اور IAEA کے سربراہ رافائل گروسی کے حالیہ دورے تہران کو مثبت اور ایٹمی معاہدے کی بحالی کے بارے میں ایران کے موقف کو حق بجانب قرار دیا۔ یورپی مثلث یا ایٹمی سمجھوتے کے رکن 3 یورپی ممالک نے ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے پر عمل درآمد سے متعلق ہونے والے ویانا مذاکرات میں نیک نیتی سے شرکت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یورپی ٹرائیکا، برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے ایٹمی انرجی کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے پر مکمل عمل درآمد سے متعلق ہونے والے ویانا اجلاس میں نیک نیتی سے شرکت کریں گے۔ برطانوی وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر جاری ہونے والے اس اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے نیک نیتی کے ساتھ ویانا میں واپس آئیں گے تاکہ جون میں جہاں بات رکی تھی دوبارہ وہیں سے شروع ہو جائے۔ برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے اپنے مشترکہ اعلامیے میں کہا ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ ایک ایسے اتفاق رائے کا حصول ممکن ہے جس سے ایران ایٹمی معاہدے پر مکمل عمل درآمد شروع کر دے اور امریکہ اس معاہدے میں واپس آ جائے. جامع ایٹمی معاہدے کے یورپی ارکان نے ایٹمی معاہدے کے تعلق سے اپنی وعدہ خلافیوں اور امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کی ضرورت کو نظر انداز کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کو چاہیے کہ آئندہ مذاکرات کے لیے ملنے والے موقع سے فائدہ اٹھائے اور ایٹمی سمجھوتے پر مکمل عمل درآمد شروع کر دے. دنیاس نے ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی میں یورپی یونین کے سفیر نے بدھ کو IAEA کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں یورپی یونین کی جانب سے ایٹمی سمجھوتے پر مکمل عمل درآمد اور اس کی مسلسل حمایت پر زور دیا. ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی میں یورپی یونین کے سفیر اسٹیفن کلیمنٹ نے اعلان کیا کہ یونین نے ایٹمی سمجھوتے کے مشترکہ کمیشن میں بڑے پیمانے پر سفارتی کوششوں کے ساتھ ہی تمام متعلقہ فریقوں کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے کے کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے رابطوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہے. انہوں نے کہا کہ یورپی یونین 29 نومبر کو ہونے والے ایٹمی سمجھوتے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس اور ایٹمی سمجھوتے پر مکمل اور مؤثر عمل درآمد شروع کرنے کی ضمانت کے طریقوں پر غور و فکر اور تبادلہ خیال کا خیر مقدم کرتی ہے. حکومت پاکستان کی طرف سے مارجن بڑھانے کی یقین دہانی کے بعد پیٹرولیم ڈیلرز نے ہڑتال ختم کر دی. پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسیشن اور حکومت کے درمیان منافع کے مارجن بڑھانے سے جڑے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں. اسلام آباد میں پیٹرولیم ڈویژن نے پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسیشن سے مذاکرات کیے. حکام نے منافع میں 99 پیسے یا 25% اضافے پر اتفاق کیا ہے. ذرائع کے مطابق پیٹرولیم ڈویژن نے پیٹرولیم ڈیلرز کے مطالبات مان لیے ہیں اور یقین دہانی کروائی کہ منافع میں 99 پیسے یا 25% اضافے کی سمری بھیجی گئی ہے. پیٹرولیم ڈویژن کے حکام نے پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسیشن کو اس بات کی بھی یقین دہانی کروائی کہ ہر 6 ماہ بعد منافع کا جائزہ لیا جائے گا. پیٹرول پر ڈیلر منافع 99 پیسے اضافے سے 4.90 روپے فی لیٹر ہو جائے گا, جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل پر ڈیلر منافع 83 پیسے اضافے سے 4.13 روپے فی لیٹر ہو جائے گا. دراصل ہڑتال ختم ہونے کا اعلان ہوتے ہی ملک بھر میں پیٹرول پمپس کھلنا شروع ہو گئے. ہندوستان کی حکمراں جماعت بی جے پی نے پارلیمنٹ کے سرمایہ اجلاس کے پہلے دن ایوان بالا راجیہ سبھا کے لیے ویپ جاری کر دی ہے. نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستانی پارلیمنٹ کا سرمایہ اجلاس 29 نومبر سے شروع ہو رہا ہے. ہندوستان کے سرکاری خبر رساں ادارے UNI کے مطابق حکمراں بھارتی جنتا پارٹی نے پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں اپنے سبھی اراکین کو ہدایت دی ہے کہ اجلاس کے پہلے دن 29 نومبر کو پورے دن لازمی طور پر ایوان میں موجود رہیں. اس رپورٹ کے مطابق راجیہ سبھا میں بھارتی جنتا پارٹی کے چیف ویپ شیو پرتاپ شکلا نے ویپ جاری کرتے ہوئے کہا کہ پروگرام کے مطابق 29 نومبر کو سرمایہ اجلاس کے پہلے دن بہت ہی اہم امور انجام دینے ہیں. ضروری امور پر بحث ہونی ہے اور انہیں منظوری دینی ہے, جس کے لیے پارٹی کے سبھی اراکین کی حاضری ضروری ہے. ہندوستان میں حکمراں بھارتی جنتا پارٹی نے سرمایہ اجلاس کے پہلے دن راجیہ سبھا میں اپنے اراکین کے لیے ایسی حالت میں ویپ جاری کی ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتوں نے مختلف مسائل میں حکومت کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں گھیرنے کا پروگرام بنایا ہے. ہندوستان کے مختلف سیاسی اور صحافتی حلقوں کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کا سرمایہ اجلاس اس نقطہ نگاہ سے بھی کافی اہم ہے کہ اس کے دوران حکومت کو وزیر اعظم نریندر مودی کے وعدے کے مطابق ان تینوں متنازع زرعی قوانین کو منسوخ کروانا ہے, جن کے خلاف ملک کے کسان 1 سال سے دہلی کی سرحدوں پر دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں. مغربی ایشیا کے لیے امریکی دہشت گرد فوجی کمانڈ سینٹ کام نے ایران کے بیلسٹک میزائلوں کی طاقت اور ان کی درست کارکردگی کا اعتراف کیا ہے. دہشت گرد امریکی فوجی کمانڈ سینٹ کام کے سرغنہ میکنزی نے ٹائمز جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے میزائل پوری قوت کے ساتھ اپنے اہداف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. کینٹ میکنزی کہنا تھا کہ پچھلے چند برس کے دوران ایرانیوں نے بیلسٹک میزائلوں کی تیاری کا انتہائی کارآمد پلیٹ فارم تیار کر لیا ہے. ایران فلسطینی کاس کا دفاع کرنے والا ملک ہے اور اس کے موقف کبھی تبدیل نہیں ہوگا. یہ بات جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ زیاد النخالہ نے اپنے ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران کہی. المیادین ٹیلی ویژن سے بات چیت کرتے ہوئے جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ زیاد النخالہ کہنا تھا کہ ایران کی جانب سے فلسطینی امنگوں کے دفاع کا سلسلہ کبھی نہیں رکے گا اور اسرائیل کے ساتھ اس کی دشمنی بھی ختم نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ یمن کے مظلوم عوام بھی فلسطینیوں اور ان کی تحریک مزاحمت کی بھرپور حمایت کر رہے ہیں. میڈیا ذرائع نے یمن کو جنوبی اور شمالی دو حصوں میں تقسیم کرنے کے امریکی ایلچی کے منصوبے کی خبر دی ہے. البوابہ الاخباریہ الیمنیہ کی ویب سائٹ کے مطابق یمن میں امریکی ایلچی ٹیم لینڈر کنگ نے جمعرات کو بعض یمنی فریقوں سے ملاقات میں یمن کی تقسیم کا مسئلہ پیش کیا. یمنی ذرائع کے مطابق ملاقاتیں اس امر کی غماز ہیں کہ امریکہ شمالی یمن کے علاقوں میں فوجی اثر و رسوخ میں ناتوانی اور عاجزی کے باعث یمن کے شمالی علاقوں کو جنوبی علاقوں سے جدا کرنے میں کوشاں ہے. یہ ایسی حالت میں کہ متحدہ عرب امارات سے وابستہ جنوبی یمن کے عبوری کونسل کے سربراہ ادروس الزبیدی نے بھی اس سے قبل یمن کی تقسیم کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن کی حمایت کا مطالبہ کیا تھا. الزبیدی نے اسی طرح لینڈر کنگ سے درخواست کی ہے کہ وہ یمن کی تقسیم کے مقصد سے جنوبی یمن کے عبوری کونسل کے ساتھ بھی مذاکرات کریں. اور سامنے اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی. اور اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے لیے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. اور ناظرین آج کے پروگرام میں ہم یمن کے خلاف وحشیانہ سعودی جارحیت میں امریکی کردار کا جائزہ لیں گے. تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. آج کے پروگرام میں ہم یمن کے خلاف وحشیانہ جارحیت کی تازہ صورتحال، جارحین کی حزیمت اور یمنی افواج کی پوزیشن کے ساتھ ہی جارحین کو اس جارحیت سے پہنچنے والے نقصانات اور امریکہ، یورپ اور اسرائیل کو پہنچنے والے فوائد کا جائزہ لیں گے. آج کے پروگرام میں ٹیلی فون لائن کے ذریعے شریک کیا جائے گا پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار صفدر رضا صاحب. اور پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار صفدر رضا صاحب سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے. صفدر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب 40 سے زائد ملکوں کا اتحاد، امریکہ اور یورپ کی بھرپور حمایت، القاعدہ اور داعش جیسے دہشت گرد گروہوں کا تعاون، اس کے باوجود جارے اتحاد یمن کے مقابلے میں کامیابی سے کیوں محروم ہے؟
قومی حمیت، عزت اور حق پر ہونا جی ایک بہت بڑی کامیابی کی دلیل ہے. کیونکہ یہ جو نہتے، تقریباً نہتے اور بہت پرانے اسلحہ اور ایسا اسلحہ جو کہ پہاڑوں میں صرف پرندوں کے شکار کے لیے استعمال ہوتا ہے، یمنی عوام کے پاس وہ ہے. اور میں اس کو پیرالل کھینچوں گا جیسے افغان مجاہدین کے پاس سوویت یونین جیسی بڑی طاقت کے مقابلے میں معمولی گنے تھی، اور انہوں نے سوویت ٹینکوں اور ہوائی جہازوں کا مقابلہ کیا. اسی طرح ان یمنی مجاہدین کے پاس اپنی عزت وقار ہے اور باقی تو کرائے کے قاتل ہیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ یمن کی یہ صورتحال جو اس انداز میں آئی ہے کہ دنیا کا استکبار، امریکہ، برطانیہ، اسرائیل اور سارے عرب ملک ایک طرف ہیں، جی اور نہتے لوگ اور بے آسرا، اور ان کو دیکھیں وہ تقریباً پا برہنا ہے، ان کے پاس کوئی مالی وسائل نہیں ہے، ان کے پاس کئی سال سے بلاکڈ ہے اور ان کی ناکہ بندی کی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اتنی بڑی طاقت کو کیوں شکست دی ہے؟ کیونکہ ان کو ایمان کی طاقت ہے اور ان کا وطن ہے اور وہ جارحیت کے خلاف کام کر رہے ہیں. میں اس میں دو چیزوں کی ایک اور پیرالل بھی کھینچنا چاہتا ہوں. جب صدام نے ایران کے خلاف جنگ کی تھی اور تہران پر میزائل گر رہے تھے تو امام خمینی کہتے تھے یہ امریکی میزائل ہے. صدام ان کا امریکہ کا ایک مورا ہے جو کہ اسلامی جمہوری ایران کے خلاف آگے بڑھ رہا ہے. آپ نے بالکل درست اشارہ کیا کہ لاکھوں کے اجتماع میں امریکہ اسرائیل کے خلاف جو مظاہرہ یمنی عوام نے کیا ہے، اس میں محمد علی حوثی نے بالکل یہی بات کی ہے کہ سعودی عرب ایک مورا ہے، اصل مجرم امریکہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس جنگ میں سب سے زیادہ جو قیمتی سوچ پیدا کی ہے وہ یمنی عوام میں جہاد کا اور استعمار کے خلاف لڑنے کا جو جذبہ پیدا کیا ہے وہ بہت قیمتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جذبہ جہاد، شوق اور حق پر ہونے کا جو احساس ہے وہ کسی بھی اسلحے سے طاقتور ہے، اور یہی کامیابی کی کنجی یمنی حوثی عوام میں ہے.
صفدر صاحب، جناب، یمن کے خلاف جا رہے اتحاد میں جو ممالک رہ گئے ہیں ان میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات یہی قابل ذکر ہیں اور یہ لیڈ پوزیشن میں ہیں. ان میں بھی جیسا کہ حیدری صاحب نے بتایا اختلاف بڑھ گیا ہے، خاص طور پر جنوبی یمن میں دونوں بالکل آمنے سامنے آ گئے ہیں اور ان کے حمایت یافتہ مسلح جنگجوؤں میں آئے دن تصادم ہو جاتا ہے، وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، دو طرفہ گولیاں چلتی ہیں اور دونوں طرف کے کچھ لوگ مارے جاتے ہیں. جنوبی یمن میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا بنیادی اختلاف کس بات پہ ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ وہ تیل کی عالمی رسد گاہ کے بہانے پر ہے
جی،
اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ اس علاقے میں بھی اپنی اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے ہے، اور کیونکہ جنگ کے آغاز سے پہلے لگتا ایسے ہے کہ متحدہ عرب امارات سے کچھ وعدے کیے گئے تھے کہ جب ہم بندر باندھ کریں گے تو یمن کا جنوبی علاقہ ہم آپ کو دے دیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یو اے ای اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے اپنی پالیٹکس چلتا ہے جو کہ یقیناً سعودی عرب کی پالیٹکس کے خلاف ہے. اس لیے صرف ایک دفعہ نہیں، متعدد مرتبہ سعودی اور یو اے ای کی افواج سامنے آئی ہیں اور وہاں پر انہوں نے اپنی مقامی ملیشیا جو کہ یمنیوں پر مشتمل ہے اور جو کہ کرائے کے قاتل تھے وہ ان کے سامنے ملے ہیں اور پھر ان کا آپس میں تصادم ہوا ہے. جیسے مجھے کہ تصادم ہوا ہے بلکہ انہوں نے اپنی ایک دوسرے کی اسلحے سے بھری گاڑیوں کو بھی لوٹا ہے اور سبوتاج کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اردو اور ہندی میں ایک بات کرتے ہیں، جوتوں میں دال دپنا. تو یہ جو یمن کے جارحین ہیں وہ جوتوں میں دال دپنے کے مترادف ایک دوسرے سے لڑائی کرنے لگے ہیں اور ایک دوسرے سے دست گریبان ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ ان کا مقصد علاقائی ہیجمنی تھا اور تسلط تھا دوسروں کی زمین اور ملکوں پر قبضہ کرنے کا، اور ان کا کوئی واضح نیک مقصد تھا ہی نہیں جو کہ پرائیڈ کا باعث ہوتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ بیچی بلی کھمبا ناچے کے نوچے کے مزاج اس علاقے پر قبضہ جمانے کے لیے ایک دوسرے سبق سبقت لے جانا چاہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے چاہے وہ سبقت ہو بھی جائے. اس لیے کہ یمنی عوام اگر معارف اور علیحدہ کو صاف کروا سکتے ہیں تو یو اے ای اور سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں ہوئے ہوئے تسلط کو بھی ختم کروا سکتے ہیں.
جی صفدر صاحب، دیکھیے یہ جو جارحیت جو مارچ 2015 سے جاری ہے، اس میں اگر دیکھا جائے سعودی حکومت، متحدہ عرب امارات اور ان کے اتحادیوں کو اس جارحیت میں کیا حاصل ہوا؟
میں سمجھتا ہوں کہ نمبر ایک اسرائیل کا تحفظ حاصل ہوا، نمبر دو ان کو تاریخ میں ان کے منہ پر کالک ملی گئی، نمبر تین دیکھیں اس خطے کے وہ ممالک، ذرا اگر آپ گہرائی میں جائیں اس خطے کے وہ ممالک جو امریکی اسرائیلی اشارے پر نہیں ناچتے تھے، ان ممالک کو تباہ کیا گیا اور ان پر چڑھائی کی گئی، کچھ کامیابی ہوئی اور کچھ ناکامی ہوئی. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ اینٹی اسرائیل اینٹی امریکہ محاذ کا سب سے مضبوط ملک شام پر چڑھائی کی گئی، کتنی سازشیں کی گئی، کتنا اسلحہ بیچا گیا، کتنی داعش بنائی گئی، لیکن وہ پروجیکٹ بھی ناکام ہوا. یہ ریزسٹنٹ ملک تھا، غریب ملک تھا، اس پر چڑھائی کی گئی اور بہت سارے ملکوں نے اس کو سرنگون کرنے کی کوشش کی گئی. نتیجہ اس نے اپنی آزادی، استقلال اور انڈیپینڈنس کو برقرار رکھا اور حملہ آور اسرائیل کے آگے سرنگون ہوتے گئے. یعنی یہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا یمن وار، اس میں لڑنے والے جو ایک ملک کو سرنگون کرنے آئے تھے، مارنے والے کسی اور ملک کے آگے سرنگون ہو گئے، اور وہ اسرائیل تھا، اور چاہے وہ مراکش تھا، چاہے وہ یو اے ای تھا، چاہے وہ بحرین تھا، ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ امریکی اشاروں پر اس جنگ کے خطرات کو دیکھتے ہوئے اپنی شکست کو اسرائیل کی چوکھٹ پر جا کر قبول کرتے ہیں. وہ جن کے خلاف جنگ کی گئی تھی وہ تو آج بھی سرخرو ہیں، لیکن جنگ کرنے والے امریکہ کے آگے، اسرائیل کے آگے بچ گئے ہیں، اور یہ ان کی سب سے بڑی شکست ہے.
بہت بہت شکریہ ناظرین، پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. بہرحال یمنی عوام تو کامیاب ہیں اور فاتح ہیں اور ان کی مزاحمت کامیاب ہے، اور جنگ یمن کا منطقی انجام بھی دنیا کے سامنے ہے. یقیناً ایک نمایاں فتح بھی یمنی عوام کی منتظر ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے عزیز ناظرین سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. سامعین یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام بزم دوستاں, جس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور آج کی دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. تو لیجیے سامعین پہلے سماعت فرمائیے آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں.
سامعین آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت اور صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے.
جی ہاں, ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگی کے اندر ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. خداوند متعال کا لطف و کرم ہماری زندگیوں میں شامل حال رہنا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رضائے پروردگار متعال کے سائے میں اپنی زندگی کے ایام گزاریں, قدم قدم پر خدا کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں, کوئی ایسا کام انجام نہ دیں کہ جس میں پروردگار متعال کی رضا شامل حال نہ ہو. یقینی طور پر وہ انسان کامیاب ہے کہ جو خدا کی رضا کے مطابق قدم اٹھائے اور اپنی زندگی کے ایام گزارے. آج ہم معاشرے میں بہت ساری ناہنجاریاں اور بہت سارے عیوب اور پریشانیوں کو دیکھتے ہیں, جس کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم خدا کے راستے سے بھٹکتے جا رہے ہیں. یعنی اپنی زندگیوں میں ہم رضائے پروردگار متعال کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ہمیں اسی طرح زندگی گزارنی چاہیے جس طریقے سے خدا اور خدا کے رسول نے ہمیں بتایا ہے, اور اگر اس راستے سے ہم بھٹکتے ہیں تو یقینی طور پر ہماری زندگیاں جو ہیں وہ کسی نہ کسی مشکلات کا سبب بن جاتی ہیں. بہرحال زندگیاں جو ہم زندگی ہم گزار رہے ہیں اس میں مشکلات پریشانیاں ایک فطری امر ہے, لیکن ہمیں اس طرح سے قدم اٹھانے چاہیے کہ کسی قسم کی لرزش اس کے اندر نہ ہو اور اعتماد ہماری زندگی کے اندر جو ہے موجود رہے. اپنے بچوں کو بھی اسی طریقے سے پروان چڑھائیے اور ان کی نشو و نما اسی طریقے سے کیجئے کہ ان کے اندر اعتماد ہو اور ان کے اندر آگے بڑھنے کی چاہت ہو. ایسے طریقے سے آگے بڑھیں کہ جس میں کسی کا حق ضائع نہ ہو, کسی کی حق تلفی نہ ہو, کسی پر ظلم نہ ہو, اور یہی عمل جو ہے وہ نیک نیتی پر مبنی ہے. جتنی ہماری نیتیں صاف ہوں گی اتنی منزلیں آسان ہوں گی, اگر نیتوں میں خرابی ہوگی تو منزلوں میں مشکلات تو پیش آئیں گی. بہرحال اپنا بہت بہت خیال رکھیں, خاص طور پر سردیوں کا موسم جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے اور کرونا وائرس کی لہر جو ہے وہ مختلف ملکوں میں دوبارہ جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے. کوشش کریں کہ سردیوں کے موسم میں احتیاط سے کام لیں, بھیڑ کے مقامات پر ماسک لگائیں, ورزش کریں, کھانے پینے کا خیال رکھیں اور ایسی غذا تناول کریں کہ جو آپ کی قوت مدافعت میں اضافہ کرے. اور اس کرونا وائرس کا واحد علاج یہی ہے کہ ہم ڈاکٹروں کے طبی مشورے پر عمل کریں. جیسا کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ویکسین لگوائیں, ٹیکا لگوائیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس حوالے سے ڈاکٹروں کی ہدایت پر عمل کریں. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ ہر پروگرام کے اندر ابتدائی پروگرام میں ہمارے عرائض پر توجہ دیتے ہیں اور سامعین کی طرف سے جو پیغامات آتے ہیں اس بنیاد پر ہمیں بھی تھوڑا سا حوصلہ ملتا ہے کہ ہم کچھ باتیں آپ سے کریں. تو بزم دوستاں پروگرام میں ایک گھر اور کنبے کی طرح ہم بھی کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. جی بہن،
بہت شکریہ حسین تقوی، آپ پروگرام میں سامعین کے خطوط کو شامل کرتے ہیں۔ یہ پہلا خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے نواب اصغر علی خان صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، میں ہی نہیں بلکہ میرے دوست بھائی نصیر علی گڈل اور عثمان یار خان بھی پروگرام پابندی سے سن رہے ہیں۔ کس کس پروگرام کا ذکر کروں، سارے کے سارے پروگرام اپنی فنی اور تخلیقی صلاحیتوں کے عکاس ہیں۔ بات لمبی نہ ہو جائے، بس میں یہ کہوں گا کہ ریڈیو تہران تمام علاقائی ریڈیو اسٹیشنوں میں بہترین نشریات کا حامل ہے، جس کو سن کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ گزشتہ مہینوں میں کرونا کی پے در پے لہروں نے ملک کے حالات کو متاثر کیا، لیکن جلد ہی کرونا ویکسینیشن کے برق رفتار آغاز نے حالات کو تیزی کے ساتھ کنٹرول کرنے میں مدد دی۔ میں یہاں پر آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بزم دوستہ کے ہر پروگرام میں آپ نے بھی کرونا وائرس کے حوالے سے، آگہی میں اضافے کے حوالے سے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں پر عمل کیا اور بہترین انداز میں سامعین کی رہنمائی کی۔ ماہ محرم الحرام، سفر المظفر اور ربیع الاول میں پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرامز نہایت ہی اچھے رہے۔ ذہن میں تو کافی باتیں آ رہی ہیں، لیکن تحریر کچھ زیادہ طولانی ہوتی جا رہی ہے۔ اجازت چاہوں گا، خدا حافظ، خیر اندیش اصغر علی۔
جی جناب، نواب اصغر علی خان صاحب لکھنؤ ہندوستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ارسال کیا، اور آپ نے اپنے گزشتہ خطوط میں بھی بھائی نصیر علی گڈل اور عثمان یار خان کا ذکر کیا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ہمارے بھائی جو ہیں انہوں نے یقینی طور پر آپ سے کہا ہوگا کہ آپ اپنے خط میں ہمارا بھی ذکر کیجیے گا، تو بہت آپ کا شکریہ۔ اور ان صاحبان سے میری گزارش یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو آپ بھی ہمارے لیے خط تحریر کریں، اور خط نہیں تو آڈیو پیغام کے ذریعے سے بزم دوستاں کا حصہ بنیں، ہمیں بہت اچھا لگے گا اور ہم آپ کو پروگرام بزم دوستاں میں خوش آمدید کہیں گے۔ ریڈیو کے پروگراموں کو نہایت دقت کے ساتھ سننے پر ہم نواب اصغر علی خان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور نہایت اہم نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ خط تو بہرحال جو ہے وہ بھائی نواب اصغر علی خان صاحب جس محبت سے لکھتے ہیں اس کے ایک ایک لفظ سے اس کی عکاسی ہوتی ہے، اور اس خط میں بھی آپ نے نہایت ہی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ریڈیو تہران کی نشریات میں نشر ہونے والے پروگراموں کو سراہا ہے، اور ہماری فنی و تخلیقی صلاحیتوں کے حوالے سے جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ بہرحال یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے، اور ہمارے جو ریڈیو سننے والے دقیق سامعین ہیں وہ ہمیشہ انہی نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ نے ساتھ ہی ساتھ کرونا وائرس کا بھی ذکر کیا، جی ہاں یہ ایک المیہ ہے، اور اب یہ تعداد کرونا سے مرنے والوں کی جو ہے وہ لاکھوں میں پہنچ چکی ہے، اور بہت سے ملکوں کو بے تحاشا متاثر کیا ہے، اور جیسے جیسے ویکسینیشن کا عمل بڑھ رہا ہے تو اس میں بھی کچھ تعداد مبتلا ہونے والوں کی کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہ تمام چیزیں اسی وقت مؤثر ہیں کہ جب احتیاط کے دامن کو نہ چھوڑا جائے اور ڈاکٹروں کے طبی مشورے پر عمل کیا جائے۔ اگر احتیاط رہے گی، ڈاکٹروں کے طبی مشورے پر عمل ہوگا اور ویکسینیشن کا عمل جاری و ساری رہے گا، تو یقینی طور پر جو ہے کرونا میں مبتلا ہونے والے افراد کی تعداد دن بدن کم سے کم تر ہوتی چلی جائے گی۔ بہرحال آپ نے ماہ محرم، سفر اور ربیع الاول میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کو سراہا، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کا خط ہمارے لیے بڑی ڈھارس ہوتا ہے، اور ہمیشہ وقتاً فوقتاً دو مہینے، تین مہینے، چار مہینے میں آپ کا ایک نہ ایک خط ہمیں مل جاتا ہے، تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور آپ محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ بلکہ میں ہی نہیں، پاکستان میں بھی بہت سے لسنرس ہیں کہ جو اپنے خطوط میں آپ کا ذکر کرتے ہیں، اور نواب اصغر علی خان صاحب جو ہیں ان کے متعلق جو ہے، ان کی خیریت کے متعلق جو ہے وہ سوال بھی کرتے رہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آداب، کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا۔ آپ کے ان محبت بھرے خطوط کا ہمیں ہمیشہ انتظار رہے گا۔ خدا آپ کو صحت و سلامتی و تندرستی عطا فرمائے۔
آمین۔
جی بہن،
حسین تقوی، یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر ٹنڈو محمد خان سے غلام حسین سمو صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام وقت نکال کر پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، اور کوشش ہوتی ہے کہ اگر مل میں بھی ہوں تو ریڈیو تہران کی نشریات ضرور سنوں، لیکن کبھی کبھی کام کے دباؤ کی وجہ سے سن نہیں پاتا۔ سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں، خبریں، سیاسی پروگرام میں میری دلچسپی زیادہ رہتی ہے، اس کے علاوہ دیگر ہفتے وار اور خصوصی پروگراموں کے سلسلے بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ ہفتہ وحدت اسلامی کے حوالے سے پیش کیے جانے والے پروگرامز کو سنا، بہت اچھے تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران ہر سال ماہ ربیع الاول میں اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے تہران میں عالمی کانفرنس منعقد کرتا ہے، اور اس سال بھی اس کانفرنس کا انعقاد ہوا اور بہترین انداز میں دنیا بھر سے آئے ہوئے علماء کرام اور دانشوروں نے شرکت کی۔ ہم بھی ہر سال ہفتہ وحدت اسلامی کی مناسبت سے ٹنڈو محمد خان میں 12 ربیع الاول کے مرکزی جلوس کے شرکا کا خیر مقدم کرنے کے لیے ایک کیمپ لگاتے ہیں، اور اس کیمپ میں شربت اور مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے۔ ہمارے اس عمل سے شیعہ سنی مسلمانوں کے درمیان اسلامی اخوت و بھائی چارے میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ پورے پاکستان میں جاری رہتا ہے، اور اس سال اس میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ ہمیں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ شیعہ و سنی میں اختلافات پیدا کرنے والے نہ شیعہ ہیں اور نہ سنی، بلکہ وہ سامراج کے ایجنٹ ہیں۔
جی جناب غلام حسین سمو صاحب، ٹنڈو محمد خان سندھ پاکستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ارسال کیا، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کر دوں کہ واقعاً ایک حقیقی سامے کے عنوان سے ریڈیو تہران کے ساتھ جس طرح سے آپ جڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے لیے قابل فخر ہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ بہترین انداز میں آپ خط بھی لکھتے ہیں، اور تمام تر مصروفیات کے باوجود ریڈیو تہران کی نشریات سنتے ہیں، خبریں، سیاسی تبصرے اور دیگر پروگرام جو سیاسی ہوتے ہیں ان میں آپ کی خاص دلچسپی ہوتی ہے، اور سماجی و قرآنی پروگراموں میں بھی آپ خاص عنایات جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ آپ فیکٹری میں بھی ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ جو ہے وہ ریڈیو تہران کی نشریات سنتے ہیں، یہ ہمارے لیے قابل فخر ہے، اور آپ جیسے سامع جو ہیں وہ ریڈیو تہران کا افتخار ہیں، ہم آپ پر فخر کرتے ہیں۔ جی ہاں، اس سال بھی ہفتہ وحدت سالہ گزشتہ کی طرح بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا گیا، اور پوری دنیا میں تقریبات کا انعقاد ہوا، اور تہران میں بھی 35ویں وحدت اسلامی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں 500 سے زیادہ مندوبین نے شرکت کی، ملکی و غیر ملکی۔ اور اس پروگرام میں عالم اسلام کے عظیم دانشور اور علماء کرام نے شرکت کی اور اپنے مقالے پڑھے، تجاویز دیں اتحاد امت کے حوالے سے۔ اور ان دنوں میں جبکہ سامراج خاص طور پر جو ہے علاقے کے اندر اختلافات اور وحدت کو نقصان پہنچانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا ہے، تو ہم سب کا یہ فرض ہے کہ وحدت کے عنصر کو معاشرے میں عام کریں، اور آپ نے ایک جو ہے اس کا نمونہ پیش کیا کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر مرکزی جلوس میں ٹنڈو محمد خان میں آپ نے اسٹال لگایا اور کیمپ لگا کر جو ہے وہ جلوس کا استقبال کیا، شیعہ و سنی افراد جو ہے وہ آپس میں ملے، مہر و محبت میں اضافہ ہوا، ٹنڈو محمد خان میں نہیں بلکہ پورے پاکستان کے مرکزی جلوسوں میں، حتیٰ اسلام آباد، پنڈی، لاہور، کراچی، حیدرآباد، اسی طریقے سے لاڑکانہ، سکھر، خیرپور، میں کس کس شہر کا نام لوں، بڑے بڑے شہروں میں پشاور، کوہاٹ، ایبٹ آباد، سب جگہوں پر جو ہے وہ شیعہ سنی تمام افراد نے مل کر جو ہے 12 ربیع الاول کو ہفتہ وحدت کے عنوان سے عظیم الشان جو ہے وہ مثالیں قائم کی ہیں، اور یہی عمل ان تکفیری گروہوں کے لیے جو ہے وہ مایوسی کا سبب بنا ہے، اور جو مسلمانوں میں اختلافات پیدا کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال یہ آگہی اور یہ مہر و محبت جو ہے وہ معاشرے میں اندر رنگ لے کے آتی ہے، اور اسی عمل کو جاری و ساری رہنا چاہیے۔ اور آپ نے اپنے خط کا جو اختتام بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فرمان سے کیا، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ شیعہ و سنی میں اختلافات پیدا کرنے والے نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں بلکہ وہ سامراج کے ایجنٹ ہیں، یہ حقیقت پر مبنی ہے، چونکہ مسلمانوں میں کوئی اختلافات پیدا نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ کوئی دشمن کا ایجنٹ ہو اور وہ آ کر بیچ میں نفرتیں پیدا کرے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے نہایت ہی بہترین انداز میں یہ خط ہمیں تحریر کیا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کے اگلے خط کا بھی ہمیں انتظار رہے گا۔
یہ مختصر پیغام ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل لداخ سے محمد عسکری صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کی ہر دل عزیز شخصیت بھائی سید ساجد حسین رضوی صاحب کی انتقال کی خبر ملی دلی افسوس ہوا۔ میں ریڈیو تہران کے تمام اسٹاف کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ریڈیو تہران سے تین دہائیوں سے بھی زیادہ عرصے سے ان کی دل نشین آواز گونجتی رہی اور آج بھی ان کی آواز سے ہی ریڈیو تہران کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، آمین۔
جی جناب محمد عسکری صاحب، کرگل لداخ سے آپ نے یہ تعزیتی پیغام ہمارے لیے ارسال کیا اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے غم کی اس گھڑی میں ریڈیو تہران کے اسٹاف کو یاد کیا۔ ہمارے لیے بھی ساجد حسین رضوی صاحب کی رحلت جو ہے وہ واقعاً جو ہے بہت ہی افسوسناک تھی، لیکن خدا کی مرضی کے آگے ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہے، لہٰذا ہم ان کے خانوادے کے لیے صبر کی آرزو کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دلوں کے اندر جو ہے وہ صبر عطا کرتا ہے۔ بہرحال آپ نے یہ تعزیتی پیغام ارسال کیا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سید ساجد حسین رضوی صاحب کو بلند درجات عطا فرمائے اور ان کی آواز جو ہے واقعاً ایک منفرد و دلنشین آواز تھی جو پوری دنیا میں گونجتی رہی تین دہائیوں سے بھی زیادہ عرصے کے دوران، اور یہ آواز گونجتی رہے گی اور یقیناً ان سے محبت کرنے والے ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ بہن مریم زہرا، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ تمام سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔
خدا حافظ۔
یادوں کے جھروں کے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 5 آذر 20 ربیع الثانی اور 26 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بیس ربیع الثانی سن 1134 ہجری قمری کو ایرانی شاعر اور ادیب الحاج لطف علی بیگ آذر بیگ دلی اصفہان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ قم اور شیراز میں گزارا اور حج کے فریضے کی ادائیگی کے بعد اصفہان میں ہی سکونت اختیار کی۔ لطف علی بیگ نے ایران میں قحط اور جنگ کی وجہ سے ہونے والی بد امنی کے باوجود بھی اپنی تعلیم نہیں چھوڑی اور مختلف علماء، شعراء اور فضلاء کے دروس میں شریک رہ کر قصبہ فیض کیا۔ لطف علی بیگ شعر گوئی اور شعر شناسی میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے۔ ان کی تخلیقات میں دیوان اشعار اور شعراء کے حالات زندگی پر مشتمل کتاب آتش قدے آذر خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ چھبیس نومبر سن 1855 عیسوی کو پولینڈ کے معروف شاعر و مصنف ایڈم مٹس کیے وچ کا سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت استنبول میں انتقال ہوا۔ وہ سن 1798 میں پیدا ہوئے تھے اور آزادی کی جد و جہد انہیں ورثے میں ملی تھی۔ مٹس کیے وچ کا تعلق اس زمانے سے تھا جب پولینڈ روس، آسٹریا اور پروشیا کے درمیان تقسیم ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنے ملک کو دوبارہ متحد کرنے کی کوششیں شروع کی اور اسی بنا پر 1823 میں روس جلا وطن کر دیے گئے۔ 6 سال کے بعد وہ بھاگ کر فرانس چلے گئے، جہاں انہوں نے ادب پڑھانا شروع کیا۔ مٹسکیویچ اس کے بعد استنبول چلے گئے تاکہ ایک فوج تیار کر کے روس کے خلاف جنگ کر سکیں، لیکن اسی شہر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ November 26, 1894 کو جرمنی کے ماہر طبیعیات اور ماہر ریاضیات ہانریش روڈولف ہرٹز کا 37 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ 1857 میں ہیمبرگ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کو نوجوانی سے ہی طبیعیات اور میکینکس میں بہت زیادہ دلچسپی تھی، لہذا تعلیم بھی انہیں علوم میں حاصل کی۔ ہرٹز نے برقی مقناطیسی لہریں یا الیکٹرو میگنیٹک ویوز دریافت کر کے طبیعیات اور ریاضی میں بہت سی ایجادات کی راہ ہموار کی۔ آج جن لہروں یا ویوز کو ہرٹز ویوز کہا جاتا ہے وہ اسی سائنسداں کی دریافت کردہ ہیں۔ May 5, 1357 ہجری شمسی کو ایران کے مجاہد عالم دین آیت اللہ غربی نے وفات پائی۔ انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد تعلیم کو جاری رکھنے کی غرض سے عراق کے شہر نجف کا رخ کیا اور نجف کے اعلیٰ دینی مدرسے میں جید اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ آیت اللہ غربی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے اور بہت سے شاگردوں کی تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ شاہی حکومت کے خلاف اپنی جد و جہد سے غافل نہیں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہی کارندوں کی ایزا رسانی سے وہ کبھی بھی محفوظ نہیں رہے۔ May 5, 1359 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پر مستضعفین کی رضاکار فوج بسیج کا قیام عمل میں آیا۔ محنتی، بائیمان اور مختلف سماجی طبقات سے متعلق رضاکاروں کی اس عوامی تنظیم نے اسلامی انقلاب کی تحریک کے تمام محاذوں پر، خاص طور سے عراقی جارحیت کے خلاف ملت ایران کے مقدس دفاع کے دوران کلیدی رول ادا کیا ہے۔ یہ تنظیم ایران کے سماجی، اقتصادی اور تہذیبی میدانوں میں آج بھی جوش و جذبے کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بسیج کی تعریف میں فرمایا تھا، یہ اعلیٰ اسلامی اخلاق کی جلوہ گاہ اور عاشقان خدا اور حقیقی خدمت گاروں کا مجموعہ ہے۔ May 5, 1369 ہجری شمسی کو ایران کے خوش نویسی کے ایک استاد میر خانی کا 80 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایران کے ممتاز اساتذہ سے فن کتابت سیکھا اور تھوڑے ہی عرصے میں خود اس فن کے استاد ہو گئے۔ استاد میر خانی کو خط نستعلیق میں خاص مہارت حاصل تھی، وہ شاعری بھی اچھی کرتے تھے۔ استاد میر خانی نے 60 سے زیادہ کتابیں اپنے مخصوص خط میں لکھی ہیں۔ ان کی کتابت کی عمدہ اور بیش بہا یادگاروں میں کلیات سعدی اور دیوان حافظ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ چھبیس نومبر سن 2008 کو ہندوستان کے سب سے بڑے اقتصادی شہر ممبئی میں دہشت گردوں نے کئی مقامات پر حملے کیے۔ دہشت گردوں کے حملوں میں تقریباً 200 افراد ہلاک اور 300 کے قریب زخمی ہو گئے۔ دہشت گردوں نے دو بڑے ہوٹلوں اور ممبئی کے مرکزی لوکل ٹرین ٹرمینل وی ٹی اسٹیشن پر بھی حملہ کیا تھا۔ ان حملوں میں دہشت گردوں نے کئی غیر ملکی سیاحوں کو یرغمال بنا لیا اور کچھ غیر ملکی افراد ہلاک ہوئے۔ ہندوستان کا کہنا ہے کہ ممبئی پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں نے پاکستان میں دہشت گردی کی ٹریننگ حاصل کی تھی۔ ہندوستان نے پاکستان کو ان حملوں کا ذمہ دار قرار دیا تھا، لیکن پاکستان نے ہندوستان کے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ان واقعات کی مشترکہ تحقیقات کے لیے آمادگی کا اعلان کیا تھا۔ چھبیس نومبر سن 2012 کو دنیا میں پہلی بار گردے کی پیوند کاری کرنے والے ڈاکٹر جوزف ایڈورڈ مرے کا انتقال ہوا۔ وہ 1 اپریل سن 1919 کو امریکہ کی ریاست ماساچوسٹ کے شہر ملفورڈ میں پیدا ہوئے تھے۔ سن 1950 کے عشرے کے اوائل تک دنیا میں کسی بھی عضو بدن کی پیوند کاری نہیں ہوئی تھی، لیکن ڈاکٹر مرے اور ان کے ساتھی بوسٹن میں پیٹر اسپتال میں کتوں میں پیوند کاری انجام دینے میں کامیاب ہو گئے۔ دسمبر سن 1954 میں انہوں نے ریچرڈ اور رونالڈ ہیریک نام کے 23 سالہ دو جڑواں بھائیوں کی گردے کی پیوند کاری کی۔ یہ دنیا میں انسانی عضو کی پہلی پیوند کاری تھی۔ رونالڈ لی ہیریک نے، جو نزا کی حالت میں تھا، اپنے گردے جڑواں بھائیوں کو عطیہ کر دیے، اور اس طرح وہ اپنے عضو کو عطیہ کرنے والے دنیا کے پہلے شخص بن گئے۔ ڈاکٹر جوزف مرے نے چند سال کے بعد دو دیگر جڑواں افراد کی بھی پیوند کاری کی تھی۔ سن 1990 میں ڈاکٹر جوزف مرے اور ڈاکٹر ڈونالڈ تھامس کو مشترکہ طور پر طب کا نوبل انعام دیا گیا۔ ڈاکٹر جوزف مرے کا انتقال بوسٹن کے اسی اسپتال میں ہوا جہاں انہوں نے دنیا کی پہلی پیوند کاری کا آپریشن کیا تھا۔ ان کا انتقال دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ہوا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے۔ اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا، اور اس دعا کے ساتھ ہی ہماری آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء، العلیم الذی لا ینسى من ذکره ولو ينقص من شكره، اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من انبيائك ورسلك وانشأت من اصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.